بسم الله الرحمن الرحيم. A presentation of Ahya www.ahya.org.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. اللہ تعالیٰ کا خوف اور تقویٰ یہ سب سے بہترین ذات راہ ہے. ہر مشن اور ہر منصوبے کی کامیابی کی بنیاد تقویٰ اور پرہیزگاری ہے. تقویٰ کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے عمل قبول فرماتا ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ رب العزت تو صرف اپنے پرہیزگار بندوں کی نیکیاں قبول کرتا ہے. اللہ کا خوف ہر حال میں شامل حال رہنا چاہیے. پھر تمام راستے آسان ہو جائیں گے، منزل کے نشانات واضح ہو جائیں گے. اور دنیا اور عاقبت میں انسان سرخرو ہو جائے گا. دین اسلام کی راہ میں جو بہت سے بت حائل ہوتے ہیں وہ سب پاش پاش ہو جائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو، اگر تم صحیح معنی میں اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تمہیں فرقان عطا فرما دے گا. یہ فرقان ایک ایسی قوت کا نام ہے جو حق اور باطل میں فرق کرتی ہے، سنت اور بدعت میں فرق کرتی ہے، شرک اور توحید میں فرق کرتی ہے. اس کی اساس جو ہے وہ اللہ کا خوف ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دور رسالت میں بہت سی جاہلیتوں کا سامنا کرنا پڑا، بہت سے بت آپ کے راستے میں حائل تھے، جس میں ایک بہت بڑا بت اور ایک بہت بڑی جاہلیت آبا و اجداد کی تقلید تھی. برادری کے رسوم، برادری کے رواج ہمیشہ وہ لوگ اپنے سامنے رکھتے تھے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا کہ جو اللہ نے اتارا ہے اس کی پیروی کرو، ان کا جواب ہوتا قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر اپنے آبا و اجداد کو پایا، جس راہ پر ہمارے باپ دادا چل رہے تھے ہم تو اسی کو مانیں گے، اپنی برادری کے رسوم نہیں چھوڑیں گے، اپنی قوم کے رواج نہیں چھوڑیں گے، آبا و اجداد کی مخالفت ہمیں گوارا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بت کی تقلید کی، لیکن پوری زندگی آپ کو اس جاہلیت کا سامنا کرنا پڑا. لوگ کہتے ہیں کہ اب تک ہمارے آبا و اجداد اتنے سارے الہوں کو پوجتے تھے، اس نے ان تمام الہوں کو ایک بنا دیا. یہ تو بڑی عجیب بات ہے. ہم اپنے الہوں کو نہیں چھوڑ سکتے، برادری کے رسوم نہیں چھوڑ سکتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حقانیت ان پر اس قدر واضح تھی اور اس طرح اللہ کے پیغمبر کو پہچانتے تھے جیسے ایک باپ اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، یہ قرآن کا مضمون ہے. لیکن محض آواز ذات کی تکلیف اس راہ میں رکاوٹ بن گئی. تو یہ ایک بت تھا جس کو لوگ پوجتے تھے اور اللہ کے پیغمبر توڑنے کی کوشش کرتے تھے. یہ بت ایسا مؤثر ہے، یہ باطل کا ایسا قوی ہتھیار ہے کہ ہر دور میں یہ بت کسی نہ کسی شکل میں موجود رہا. حالانکہ میرے دوست اور بھائیو، انسانوں کو اللہ نے آزاد کیا ہے. اگر انسانوں کے لیے قید ہے تو اللہ کی شریعت ہے، اللہ کا دین ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الدنیا سجن المؤمن بجنت الکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، یہ قید اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے رسول ہے. باقی تمہیں آزاد ہو، پابندی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی ہے، اور تم کسی کے ذہنی غلام نہیں ہو، حتیٰ کہ اپنے آبا اجداد کے بھی نہیں. فرمایا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کوئی بھی مخلوق ہو، حاکم وقت ہو، وقت کے جابر ہو، آبا اجداد ہو، ان کی بات اللہ اس کے رسول کی مخالفت میں نہیں مانی جائے گی. ان کی بات کا انکار کر دو، ان کے افکار کی تخلیق کرو. حاکمیت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے لیے ہے. یہ دین اسلام کا نظریہ ہے. تم آزاد پیدا ہوئے ہو، آزاد ہی رہو. اپنے آپ کو ان مصنوعی غلامیوں کے بندھن میں باندھنے کی کوشش نہ کرو. یہ دنیا کے علائق ہیں اور عارضی ہیں. ان کا تعلق تمہارے ساتھ اس وقت تک ہے جب تک تمہاری یہ سانس آ رہی ہے. اس کے بعد کوئی تعلق مرنے کے بعد کام آنے والا نہیں ہے. قرآن پاک کے مضمون پڑھیے، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب الصاخہ آ جائے گی. یہ الصاخہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یا پھر الصاخہ کا معنی چیخ، وہ سور جو اسرافیل پھونکیں گے اور ایک چیخ پیدا ہوگی. اس کو صاخہ اس لیے بولتے ہیں کہ اتنی اس میں دہشت ہوگی کہ یہ کانوں کو بہرا کر دے گی، اتنی یہ ہولناک آواز ہوگی. فرمایا یہ آنے والی ہے، اسے دنیا کی کوئی طاقت ٹال نہیں سکتی. اللہ کے ہاں اس کا ایک وقت مقرر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کیف انا انو وقد التقم السور صاحبہ، میں تمہیں خوش کیسے دکھائی دوں جبکہ اسرافیل اپنے منہ میں سور دبائے کھڑا ہے. مجھے معلوم ہے کہ قیامت آنے والی ہے، مجھے معلوم ہے کہ ہمیں ان ہولناکیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، مجھے معلوم ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. تمہیں کیسے ہنسوں، کیسے مسکراؤں اور تمہیں کیسے خوش دکھائی دوں. ابن حبان کی حدیث، رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رب العزت نے نفخ سور کے ذریعے قیامت کے قیام کا فیصلہ فرمایا ہے، سور بنا لیا ہے، فرشتوں کو تھما دیا ہے، اور فرشتہ اس وقت سے وہ سور لیے کھڑا ہے، آج تک بیٹھا نہیں، اور اس کی نگاہیں عرش معلیٰ کے ساتھ لگی ہوئی ہیں اور اپنی پلک نہیں جھپکتا. کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کا آرڈر آ جائے اور پلک جھپکنے کے برابر اللہ کے حکم میں تاخیر ہو جائے. تو یہ صاخہ آنے والی ہے، یہ قیامت آنے والی ہے. اس وقت بہت سے منظر سامنے ہوں گے. ایک منظر یہ بھی ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ، انسان اپنے بھائی کو چھوڑ کے بھاگ جائے گا، بھائی کو بھائی کا خیال نہیں رہے گا. بتاؤ پھر کون سی چیز کام آنے والی ہے؟ برادری، رسوم، رواج، آبا اجداد یہاں ختم ہو چکے ہیں، چھوڑ کے بھاگ گئے. دنیا میں لاکھ وفاداریاں نبھاؤ لیکن قیامت کے دن چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. تو جس اساس پر تم حق کا انکار کرتے ہو اور جس اساس کو تم نے اللہ اور اس کے رسول کی حاکمیت کے خلاف ایک بت بنا رکھا ہے، کیا اس کی وفاداری ہے؟ نفس سور ہوگا، بھائی بھائی کو چھوڑ دے گا، وہ ام ہی وہ ابھی اپنے ماں باپ کو چھوڑ دے گا، ماں باپ اسے چھوڑ دیں گے. تو کون سی چیز کام آنے والی؟ جو دنیا کے علائق ہیں، یہ علائق قطعاً کام آنے والے نہیں. یہ علائق اس وقت تک ہے جب تک یہ سانس آ رہی ہے. صحیح بخاری کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یتبع المیت ثلاث اہلہ و مالہ و عملہ. کہ جنازہ جب قبرستان کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو تین چیزیں ساتھ ساتھ جا رہی ہوتی ہیں, ایک اس کا اہل, ایک اس کا مال, ایک اس کا عمل. فجر کے عثمان دو چیزیں لوٹ آتی ہیں, اس کا اہل بھی اس کا مال بھی. وفاداری یہی تک ہوئی میں, کبھی کسی باپ نے کہا ہو کہ مجھے میرے بیٹے کے ساتھ دفن کر دو, یا کبھی کسی وارث نے کہا ہو کہ کروڑ پتی تھا اس کے مال کے کچھ لاکھ روپے قبر میں اس کے ساتھ رکھ دو. نہیں, یہ قبر خالی ہوتی ہے, نہ اہل و عیال ساتھ جاتے ہیں نہ دنیا کا مال ساتھ جاتا ہے. یہ دنیا کے علائق ہے, دنیا کی حد تک ہے, جو ہی یہ سانس ٹوٹتی ہے علائق ختم ہو جاتے ہیں. تو کس زبان پر تم نے اس برادری کو اور آباد داد کو اپنی اتباع کی اساس بنایا ہوا ہے؟ یہ ایک بت ہے جس کا سامنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کیا, اور یہ بت مختلف شکلوں میں ہر دور میں قائم رہا ہے. لیکن دنیا کے علائق کام آنے والے نہیں ہیں, ورنہ قیمتی ترین رشتہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی پیاری بیٹی فاطمہ سے تھا. مگر فرمایا کہ یا فاطمہ بنت محمد اعملی, یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا سلیمی من مالی ما شئتی. اے میری بیٹی فاطمہ, عمل کرو اور اپنے آپ کو خود جہنم سے بچانے کی کوشش کرو. میں بحثیت محمد ابن عبداللہ کے قیامت کے روز تمہارے کچھ کام نہیں آ سکوں گا, ہاں اگر کام آؤں گا تو محمد رسول اللہ کی حیثیت سے آؤں گا. کہ مجھے اللہ کا رسول مانو, رسالت کے تقاضے پورے کرو, اور میری اطاعت کے مقابلے میں جو بھی بت عائل ہوتے ہیں اور جو بھی خدا تراشے گئے ہیں سب کو پاش پاش کر کے ایک اللہ کی حاکمیت اور ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت کا نظام جو ہے وہ قائم کر دو. تو آپ دیکھیں سب چھوڑ کے بھاگ گئے, حالانکہ اصل کام تو اب ضرورت ہے, حمایت کی, مدد کی, انسیت کی, محبت کی اب ضرورت ہے. فکیف تتقون ان کفرتم یوم یجعل الولدان شیبا. اگر تم اللہ کی بات نہیں مانو گے, اللہ کے رسول کی بات نہیں مانو گے, تو اس دن سے کیسے بچ سکو گے جس دن کی دہشت کو دیکھ کر اور ہال ناتی کو دیکھ کر ایک دودھ پیتا بچہ بھی فوراً بوڑھا ہو جائے گا. کیسے ان چیزوں کا سامنا کرو گے؟ حمایت تو آج چاہیے, لیکن یہ حمایت دنیاوی علائق کی بنیاد پر نہیں ہوتی. مسند احمد کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ کے پاس گئے اور وہ رو رہی تھی. پوچھا کہ ماں یوب کی کہ کیوں روتی ہو؟ کہا کہ ذکر تم معرف بکئی تو, جہنم کو یاد کر کے رو پڑی. پہل تب کو اون اہلی کی یوم القیامہ, قیامت کے دن آپ مجھے یاد رکھیں گے یا بھول جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما فی ثلاثۃ مواطن فلا یذکر احد احدا. عائشہ, قیامت کے دن تین گھاٹیاں ایسی ہیں کہ کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا, سب بھول جائیں گے. حالانکہ دنیاوی تعلق کتنا اونچا ہے. عمر بن عاص نے پوچھا, صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ من احب الناس الیک, اس پوری کائنات میں سب سے بڑھ کر آپ کو محبت کس سے ہے؟ فرمایا کہ عائشہ سے ہے. پوچھا کہ مردوں میں سے کس سے؟ فرمایا کہ ابو ہے, مردوں میں سے عائشہ کے باپ سے ہے. اتنا پیارا تعلق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ میں نے کئی بار یہ خواب دیکھا. آپ عائشہ صدیقہ سے فرما رہے کہ کئی بار یہ خواب دیکھا کہ جبریل امین تمہیں ایک خوبصورت غلاف میں لپیٹ کر میرے سامنے پیش کرتے ہیں شادی سے قبل, اور مجھے کہتے ہیں کہ اس نقاب کو ہٹاؤ. میں نے نقاب ہٹایا, فائدہ ہے یہ انت وہ تو تھی. اور جبریل امین نے کہا کہ ہاں ہی زوجتک کا فی الدنیا والآخرہ, یہ آپ کی بیوی ہے دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی. اتنی عظیم عورت, امت کی محدثہ, امت کی فقیہہ, اللہ کے پیغمبر کے نزدیک سب سے محبوب. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما فی ثلاثۃ مواطن فلا یذکر احد احدا, قیامت کی ان تین گھاٹیوں میں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا, سب بھول جائیں گے. یہ تعلق کس نوعیت کا ہے؟ یہ تعلق محمد بن عبداللہ کے شوہر ہونے کی حیثیت سے عائشہ صدیقہ کے, شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے. اتنا اونچا رشتہ, اتنا گہرا رشتہ, لیکن فرمایا کہ قیامت کے دن تمہیں یاد نہیں رکھوں گا، بھول جاؤں گا ان تین مقامات کو، جب اعمال کا وزن ہوگا، جب اعمال نامے تقسیم ہوں گے اور جب پولیس رات سے گزرنے کی گھاٹی آئے گی، سب بھول جائیں گے، کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا. تو کس دم پر آواز داد کی تقلید کی جاتی ہے؟ یہ چیزیں تو قدم کام آنے والی نہیں. دیکھیں کیسی بے وفائی ہے، دم نکلا سب چھوڑ کے بھاگ گئے، قبر میں ساتھ دینے والا کوئی نہیں، قیامت کے دن یاد کرنے والا کوئی نہیں. فرمایا کہ لا یسأل حمیم حمیما یبصرونہم، کہ اس دن یہ دوست و احباب رشتہ دار ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے لیکن کسی کا حال نہیں پوچھ سکیں گے. دیکھیں گے سب ایک دوسرے کو کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا بھائی ہے. دیکھیں گے سب کو، پہچانیں گے سب کے سب کو. سب بخر کر یوم حدید، سب کو پہچانیں گے، سب کو دیکھیں گے لیکن حال احوال نہیں پوچھ سکیں گے. مدد کرنا دور کی بات ہے، حال احوال پوچھنا دور کی بات ہے. فرمایا کہ یہ عبد المجرم لا یستدی من عذاب یوم اذن ببنی وصاحبته واخیه تغذیته التي تؤوی ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی کلا انہا لوا نزاعۃ للسواء. اس دن مجرم کی یہ خواہش ہوگی، ہر انسان جس نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اس کی یہ خواہش ہوگی کہ آج مجھ سے میری اولاد لے لی جائے، میرے بھائی لے لیے جائیں، میرے ماں باپ لے لیے جائیں، میری پوری قوم قبیلہ برادری سب لے لی جائے. تمام فضاؤں میں جگہ اس کائنات میں جو بھی میرے تعلق دار تھے، جو میری سربتیں تھیں، میری دولتیں تھیں، سب لے لی جائے اور ان سب کو جہنم میں ڈال دیا جائے اور ان سب کے بدلے مجھے ایک تو بچا لیا جائے. ہر انسان کی خواہش ہو. کام آنا تو دور کی بات ہے، حال احوال پوچھنا دور کی بات ہے. اس دن تو یہ خواہش ہوگی کہ ان سب کو فدیہ بنا دیا جائے، میرے بدلے انہیں جہنم میں ڈال کے مجھے اکیلے کو بچا لیا جائے. ان دلائل سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو دیش ہم نے اپنے منہج کی متعین کی ہے یہ باطل ہے. نہ یہ قبر میں کام آنے والی ہے، نہ یہ قیامت کے روز کام آنے والی. یہ دنیاوی علائق ہے، ان کے ساتھ دنیا کا ایک تعلق قائم ہو سکتا ہے، ان حدود میں رہ کر زندگی گزاری جا سکتی ہے، لیکن جو خلو ہم نے کیا، جو تجاوز ہم نے کیا کہ اللہ کے احکام کو چھوڑ کے، اللہ کے رسول کے احکام کو چھوڑ کے اپنی برادری کو، اپنی قوم کو، اپنے آبا اجداد کو مقدم کرتے ہیں، یہ باطل راستہ ہے، مانک ہے، تباہی ہے، فساد ہے اور ہلاکت کی جڑ ہے. جن لوگوں نے اس دیش کو قائم رکھا گمراہ مر گئے، جہنم کا لقمہ بن گئے. اللہ کے پیغمبر نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا قل لا الہ الا اللہ، ارے اللہ کی توحید کو مان لو. نہیں مانا. برادری پاس بیٹھی ہے، ان سب کے چہروں کو دیکھ رہے ہیں، برادری کے چہروں کو دیکھ کر اللہ کی توحید کا انکار کر دی. حالانکہ سمجھتا سب کچھ تھا، مانتا سب کچھ تھا، جانتا سب کچھ تھا، گلیوں میں چکر لگا لگا کر یہ شعر پڑا کرتا تھا کہ ولقد علمت بان دین محمد من خیر ابیان البریت دینا لو ذا الملامت او حبار مثبت لو جدتنی سبحان بذاک مبینا، کہ میرے بھتیجے کا دین اور محمد کا دین دنیا کے ہر دین سے بہتر. لیکن برادری کے چہرے دیکھ کر اللہ کے پیغمبر کی بات نہیں مانی. جس طرح مرگ پہ پہنچ گیا، موت سامنے ہے، آج اللہ کے پیغمبر چارپائی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ قل لا الہ الا اللہ فی اذنی، میرے کان ہی میں کلمہ پڑھ دو. کیا جواب دیا؟ برادری کو دیکھ کر کیا جواب دیا؟ اخترت النار علی العار، میں جہنم کی آگ برداشت کر لوں گا لیکن قوم اور برادری کی آر برداشت نہیں کر سکتا. یہ ہے حق کے مقابلے میں برادری کا بت اور قوم کا بت. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا احاجلک بہ عند ربی یوم القیامہ، اگر میرے کان میں کلمہ پڑھ لو گے تو اس کلمے کو قیامت کے روز اللہ کے دربار میں دلیل اور حجت بنا کر پیش کروں گا اور تمہیں بخشانے کی کوشش کروں گا. گو تم نے نماز نہیں پڑھی، گو تم نے ایک روزہ نہیں رکھا، پوری زندگی حق کو تسلیم نہیں کیا، لیکن آج مرتے دم کے کلمہ پڑھ لو تمہیں بخشوانے کی پوری کوشش کروں گا. لیکن نہیں, برادری کا بت, آبائی داد کا بت, یہ تقلید کا بت, اس پر تم ناراض ہو, جہنم کی آگ برداشت ہو سکتی ہے لیکن برادری کے تالے برداشت نہیں ہو سکتی. یہ بت آج بھی حائل ہے, ورنہ حق کو سب سمجھتے ہیں, خود کو بالکل واضح, حق بالکل واضح ہے, دلائل موجود ہے, قرآن و حدیث سر چڑھ کر بول رہے ہیں, لیکن یہ برادری کے بندھن, یہ قوموں کے بندھن, مذاہب کے بندھن, یہ تقلیدی ذہن, یہ حائل ہے, ایک بڑا بت بنا بیٹھے. سنت ابی طالب کی کا خوب پرچار ہو رہا ہے, یہ جملے کیسے کیسے مر گیا. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ یا علی ان ابا کا نفیس احباہ من النار, اے علی تمہارا باپ ابو طالب جہنم کے ایک طبقے میں گیا ہے جس کا نام زہبا ہے, اللہ معاف نہیں کرے گا. جب تک اس بت کو اتار کے نہیں پھینکو گے حق تک رسائی ممکن نہیں. حکیم بن حزام اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہما, ان دونوں سے کسی نے ایک ہی سوال کیا. خالد سے کہا کہ تم بڑے ذہین ہو, بڑے ذہین کمانڈر ہو, تم نے تو کیسے کس طرح کے چھکے چھڑا دیے, فارس اور روما کی صدرتوں کی کمر توڑ دی, جس میدان میں جاتے ہو فاتح بن کے لوٹتے ہو, ذہین و فقیر ہو, لیکن اسلام اس قدر تاخیر سے کیوں قبول کیا؟ اور یہی سوال حکیم بن حزام سے, بڑے حکمت والے ہو, تمہارا نام بھی حکیم ہے, بڑے سمجھدار ہو, لیکن اس قدر دیر سے اسلام کیوں قبول کیا؟ ان کا کیا جواب تھا کہ بات یہ ہے کہ پہلے ہمارے ذہن, ہمارے عقل ہمارے بڑوں کے ہاتھ میں تھی, ہم خود کچھ سوچتے ہی نہیں تھے, ہمارے بڑے ہمارے بزرگ جو فیصلہ کرتے اسے ہم قبول کر لیتے, لیکن جو ہی ہم نے اپنے ذہنوں کو ان بڑوں کے بندھن سے آزاد کرایا تو حق سمجھنے اور قبول کرنے میں کوئی دیر نہیں لگی. یہ ہے اس بت کی تفلید, جب تک اس بت کو نہیں توڑو گے حق تک رسائی ممکن نہیں. تو میرے بھائی پہلا فریضہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو سمجھاؤ کہ سب سے زیادہ تقدیم اولویت اور اولویت دلیل کو ہے, اور دلیل جو ہے وہ دو چیزوں کا نام ہے, ایک اللہ کا قرآن, دوسرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اس کے مقابلے میں کچھ بھی آ جائے, دنیا کی طاقتیں آ جائیں, اس کے مقابلے میں قوم آ جائے, آباد داد آ جائے, بھائی آ جائے, بزرگ آ جائے, ان سب کی بات کو ٹھوکر مارنا اصل اصول اور اصل عقیدہ ہے. کائنات کی اصلاح اللہ اس کے رسول کے نظام میں ہے, کائنات کی اصلاح مخلوق کے نظام میں نہیں ہے, مخلوق کو نظام بنانے کا اختیار بھی نہیں, یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. اللہ نے بنایا, ہر دور میں بنایا, اپنے انبیاء کے پاس بھیجا, اور آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا. فرمایا کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جو اس رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہ پوری کائنات اسی لیے بنی ہے کہ اللہ کی اطاعت کرے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, کہ جنوں اور انسانوں کو ہم نے صرف اور صرف اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت کا اصل معنی اطاعت ہے, کیونکہ عبادت کی بنیاد اطاعت ہے. قرآن و حدیث میں جا بجا عبادت کو اطاعت کہا گیا ہے, اور اطاعت کو عبادت کہا گیا ہے, کیونکہ دونوں میں کوئی تفریق نہیں ہو سکتی. عبادت جو ہے وہ اطاعت کے بغیر ممکن نہیں, اور اطاعت جو ہے وہ عبادت کے بغیر ممکن نہیں. تو تم تو اس لیے پیدا کیے گئے کہ اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کی عبادت کرو. ابھی اللہ کی اطاعت کیسے کر سکو گے, اللہ کی عبادت کیسے کر سکو گے؟ فرمایا کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, اس زمین کی پشت پر جو صرف اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کر رہا ہے وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے. بس باب بند ہو گیا, برادری کے بندھن ٹوٹ گئے, اب اور اجداد کی باتیں ختم ہو گئی. جو صرف اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کر رہا ہے وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے. اس کے بعد کوئی مائی کا نال ایسا نہیں جس کی اطاعت اللہ کی اطاعت شمار کی گئی ہو. اگر ہے نام تو پیش کرو, اللہ نے فرمایا کہ کوئی ایسا نام نہیں. تو اس مقصد کی خاطر اپنی عمروں کو فنا کر دیجئے. اگر یہ مقصد ہی حاصل نہ ہوا تو تم لوگ دھرتی کے بوجھ ہو, زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں. تم تو اس لیے پیدا کیے گئے کہ اپنے پروردگار کی اطاعت کرو. اطاعت کا طریق جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سہارا ایسا سہارا ہے کہ کبھی نہیں ٹوٹے گا. فمن یؤمن باللہ فمن یکفر بالطاغوت یؤمن باللہ فقد استمسك بالعروة الوثقی لا انفصام لها. یہ سہارا کبھی نہیں ٹوٹے گا. جو سہارے تم نے بنائے ہیں وہ تو قیامت کے دن تمہیں جہنم سے بچنے کے لیے فدیہ بنانے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں بچا لو اور ہماری پوری برادری کو, پوری قوم کو, ابا اجداد کو, بچوں کو, بیوی کو جہنم میں ڈال دو, مجھے اکیلے کو بچا لو. لیکن وفاداری کیا ہے جو اس روز کام آئے. اس روز کام آنے والی چیز اللہ کی اطاعت ہے. اللہ کی اطاعت سے مراد وہ نظام جس کے ترجمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے میرے بھائی ہمارے لیے اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کے سوا کوئی راستہ نہیں دوسرا. اور جو جاہلیت ہم نے تراشی ہوئی ہے جب تک اپنے آپ کو اس غور سے نہیں نکالیں گے کامیاب نہیں ہوں گے. ہاں بار بار اگر اللہ کے دین کی بات کرتے ہیں, قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں, دلیل پیش کرتے ہیں تو بڑی سعادت کی بات ہے. لیکن یہ بت تب بنتا ہے جب قرآن و حدیث کے مقابلے میں اپنے آواز بات کی بات کو ترجیح دوگے. پھر کبھی حق تک رسائی ممکن نہیں ہوگی. اس لیے آئیے اللہ کی توحید کی فہم کی طرف, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی سنت کے فہم کی طرف, کہ جس فہم کے بغیر ہماری نجات ممکن نہیں. قرون اولا ہمارے سامنے مثال ہے. اللہ کے پیغمبر کے دور میں جنت کس طرح تقسیم ہو رہی. ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, جنت کی بارش ہو رہی. فلاں صحابی جنتی, فلاں صحابی جنتی. من صرح ينظر الى رجل من اهل الجنہ فلينظر الى هذا, ایک عربی کے بارے میں فرمایا کہ جس شخص کو خواہش ہو جنتی انسان کی دیدار کرنے کی تو اس بدو کو دیکھ رہی جنتی. اکاشا بن نحسن سے کہا انت منہم, اے اکاشا تم جنت والوں میں سے ہو, تمہارا قیامت کے کیا صحابیوں کی بارش ہو رہی, جنت تقسیم ہو رہی. ایک صحابی کا آپ کے سامنے انتقال ہوا, فرمایا کہ انی رأیت الملائکۃ یدوسون فی فیہ من ثمار الجنہ, میں نے دیکھا کہ اللہ کے فرشتے اس کے منہ میں جنت کے پھل ڈال رہے ہیں. آپ اس کو دفن کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ عاملہ قلیلہ اجرہ کثیرہ, اس کو عمل کرنے کا موقع نہیں ملا لیکن ثواب اجر بے تحاشا لے گیا, جنت کی نہروں میں غوطے مار رہے. کس طرح جنت تقسیم ہو رہی میرے دوستوں اور بھائیوں؟ اس جنت کی وراثت آج کے دور میں بھی ممکن ہے, لیکن اس صورت میں جب ہمارا منحج, ہمارا عقیدہ, ہمارا عمل, ہمارے خلق صحابہ جیسے ہوں گے, جس عقیدے کی بنیاد پر, جس منحج کی بنیاد پر, جس سیاست اور معیشت کی بنیاد پر وہ جنت کے مستحق قرار پائے, اسی بنیاد پر ہم بھی قرار پا سکتے ہیں. امام مالک فرمایا کرتے تھے لن یصلح آخر هذه الامه الا ما اصلح اولها, اس امت کے آخری دور کی اصلاح وہی چیز کر سکتی ہے جس چیز نے اس امت کے پہلے دور کی اصلاح کی. صحابہ کیوں کامیاب ہوئے؟ صحابہ کیوں جنت کے وارث بنائے گئے؟ جنتیں تقسیم ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اہل بدر سے کہا کہ اے ملو ما شئتم فقد غفرت لکم, اے بدری صحابیوں جو چاہے عمل کرو آج کے بعد میں نے تم سب کے گناہوں کو معاف کر دیا. صلح حدیبیہ کے موقع پر 1400 یا 1500 صحابہ نے اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کی. آسمان سے آواز آتی ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ, اللہ تعالیٰ ان تمام بیعت کرنے والوں سے راضی ہو چکے, رضا کے اعلان ہو رہے. تو بھائی اللہ کی شریعت میں تبدیلی کوئی نہیں, لن تجد لسنت اللہ تبدیلا, سنت اللہ میں کوئی تبدیلی نہیں. دخول جنت کے جو اسباب صحابہ کے دور میں تھے وہ اسباب آج بھی ہیں. دین میں تغیر نہیں ہے یہ مانا نہیں. تو اس دور میں حصول جنت کے اسباب کچھ اور ہو آج کچھ اور ہو نہیں, ایک ہی اسباب ہے. جب تک ہمارا منہج, ہمارا خلق, ہمارا عقیدہ, ہمارا عمل صحابہ اکرام جیسا نہیں ہوگا ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا ما انا علیہ یوم ما صحابی, جب صحابہ نے پوچھا کہ ان 73 گروہوں میں سے فرقہ ناجیہ کون ہے, طائفہ منصورہ کون ہے, جنت کی جماعت کون سی ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ جماعت ہے جو اس چیز پر قائم ہو جائے جس پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں اور بس. تم لوگ کہاں آگے بڑھ گئے, یہ کیا تم نے بندن باندھ لیے, اب آج باپ کی تکلیف کیا ہے, بزرگوں کی پیروی کیا ہے, صحابہ کے دور میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی. اس لیے امام ابن حزم آج سے 600 سال پہلے ایک بات کہہ گئے, سوال کر گئے کہ اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں دوسروں کی تکلیف کرنے والوں, اللہ کے پیغمبر نے جن تین زمانوں کو سب سے بہترین زمانہ کہا ہے اور فرمایا ہے کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, کہ بہترین زمانہ میرا ہے, اس کے بعد والا پھر, اور اس کے بعد والا پھر, یہ تین زمانے ہیں. ابن حزم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے پیغمبر نے ان تین زمانوں کو سب سے بہترین زمانہ کہا ہے. تو پوچھتے ہیں کہ کیا ان تین زمانوں میں آواز داد کی, جب بزرگوں کی سیر بھی ان کی تکلیف تھی؟ اگر تھی تو دلیل سے پیش کرو, دلیل کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں, اور اگر نہیں تھی تو ماننا پڑے گا کہ تم نے ایک بدعت کو جاری کیا ہے, اور بدعت انسان اللہ کے نزدیک کسی رحمت کا مستحق نہیں ہوتا. اس لیے اصلاح کا راستہ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کا راستہ. کوئی چیز ایسی ہو جو قوم میں ہوتی آ رہی ہے سال ہر سال سے, اگر وہ اللہ اس کے رسول کی بات کے خلاف ہے تو اس بت کو توڑو میرے بھائیوں, ورنہ قیامت کے روز اللہ کے سوال کا کوئی جواب نہیں ہوگا. اور جو بیس ہم نے بنائی ہے وہ تو ایک علائق ہے دنیا کے, جو معاملہ دنیا میں رہ جائے گا, اور قیامت کے روز جو چیز کام آنے والی ہے وہ اللہ کے رسول ہے, اللہ کے رسول کی پیروی ہے, اللہ کے رسول کی مطابقت ہے, اس کے بغیر کوئی چیز کام نہیں آئے گی. وہ نیک عمل جو تم کرتے ہو لیکن اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کے تحت نہیں بلکہ بزرگوں اور قوموں کے رواج کے تحت, وہ نیک عمل بھی کام آنے والے نہیں, ان میں بھی کوئی وفا نہیں, وہ تو حباب منصورہ ہو جائیں گے. وہ قبل نہ علامہ عامر عمل حضا اللہ حباب منصورہ, قیامت کے دن کچھ لوگ نیکیوں کے ڈھیر لائیں گے, ان کو ایک ہی پھونک سے اڑا دیا جائے گا, پہاڑوں کے برابر نیکیاں, کوئی وقت نہیں. اللہ تعالیٰ تو ایسے عمل منظور ہی نہیں, مقبول ہی نہیں, جو اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے محمد الرسول اللہ کے خلاف ہو. اللہ نے راستہ بند کر دیا, سدے باب کر دیا, اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں, اپنے آپ کو اس جیل کے اندر مقید کرنا پڑے گا. تم لوگ آزاد ہو اور پابند ہو تو ایک ہی ہستی کے, اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھو قیامت کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت کیسے کام آ رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انی فرد من الحوض, میں حوض کوثر پر پہلے پہنچ کر اپنی امت کا استقبال کروں گا, پہلے میں پہنچوں, مہمان خصوصی بعد میں آتا ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر پہلے پہنچ کر اپنی امت کا استقبال کریں گے. اپنی امت کا انتظار ہو رہا ہے, ان کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے انہیں حوض کوثر کے جام پیش کریں. یہ وفاداری. ہاں کچھ لوگ آئیں گے حوض کوثر کے جام پینے کے لیے, لیکن دیوار قائم کر کے ان کو روک دیا جائے. اللہ کے پیغمبر فرمائیں گے امتی امتی, یہ تو میری امت ہے, ان کو آنے دو, میں ان کو پہچان چکا ہوں میری امت. سوال یہ کہ کیسے پہچانے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان امتی یاتون یوم القیامہ غرا محجزا من آثار الوضوء, میری امت جو ہے وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گی کہ وضو کرنے سے ان کے آغائے وضو چمک رہے ہوں گے. یہ لیتی ہیں آنے والے وضو کرتے تھے, آنے والے نمازی تھے, لیکن دیوار حائل کر دی گئی, نیک عمل ان کے ذہن میں ڈالے گئے لیکن نیک عمل کا طریقہ سمجھنے سے یہ قاصر رہے. ان کے ذہنوں پر اس طرح بزرگوں کا خوف, برادری کی محبت, اباس داد کی تقلید, کہ نیک عمل کا شوق موجود تھا, تعارف نہیں تھا. صحیح نہیں تھا، وضو کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، لیکن دیوار حائل کر دی گئی. اللہ کے پیغمبر فرمائیں گے میری امت ہے، ان کے وضو کے آزاد چمک رہے ہیں، ان کو آنے دو. لیکن جبریل امین فرمائیں گے کہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے نہیں کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد کیسی کیسی بدعتیں اس دین میں داخل کر دی، ساری نیکیاں برباد ہو گئی. لعن اللہ من احدث حدثا، جس شخص نے کوئی ایک نیا طریقہ جاری کر دیا اس پر دن رات اللہ کے پھٹکارے برسے. اور اللہ کے پیغمبر بھی فرما دیں گے کہ سوحکم سوحکم من غیر بعدی، یہ لوگ کسی نرمی کے حقدار نہیں، ان کو دور کر دو مجھ سے، نظروں سے غائب کر دو ان کو. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی نجات کے حریف، کہ میری امت جہنم سے بچ جائے، فرمایا کہ انی لآخذ بحجرتکم عن النار وانتم تقحمون فیہا، میں تمہیں تمہاری پشتوں سے پکڑ کر جہنم سے کھینچ رہا ہوں اور تم جہنم میں کودنے کی کوشش کر رہے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لکل نبی دعوت مستجابہ، ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا کا اختیار دیا ہے، ہر نبی کو کہ ایک دعا تم جو بھی کرو میں قبول کر لوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی دعا کر لی ہے، ہر نبی اپنی زندگی میں وہ دعا استعمال کر چکا ہے، اس دعا کا حق استعمال کر چکا ہے، لیکن میں نے اپنی زندگی میں وہ دعا نہیں کی، بلکہ میں نے اس دعا کو قیامت کے لیے مؤخر کر دیا کہ قیامت کے روز اپنی امت کو بخشوانے کی دعا کر لوں. یہ ہمارا نبی. لیکن آپ کیا فرما رہے ہیں کہ سوکن سوکن لبن خیرا فادی، اس قوم کو مجھ سے دور کر دو، میں ان کو دیکھنا نہیں چاہتا. یہ فطرت کی نحوست ہے. جب تک اپنے آپ کو اللہ کے پیغمبر کی مطابقت کے بندھن میں نہیں باندھو گے اور دنیا کے تمام پٹوں سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کرو گے، کامیابی کی کوئی سبیل نہیں. یہ سارے بت ہیں، جھوٹے الہ ہیں جن کو تم نے تراشا ہوا ہے. اللہ کے رسول کے مقابلے میں اللہ سے ڈرو، خوف خدا پیدا کرو، تقوی اور پرہیزگاری سے اپنے باطن کو منور کرو. فجعل لکم فرقانا، اللہ تمہارے سامنے حق اور باطل کا راستہ واضح کر دے گا. اللہ ہمیں انقیاد حق کی توفیق عطا فرمائے، اپنے پیغمبر کا سچا پیروکار بنا دے، ہر بدعت سے اور ہر اس بندے سے اللہ ہم کو بچائے رکھے جو اللہ اور اس کے رسول کے نظام کے خلاف ہے. ایک ہی نظام کے ہم پیروکار رہے، ایک ہی نظام کو ماننے والے بنے، تاکہ قیامت کے اس سرخوری حاصل ہو سکے. ورنہ قیامت کی ہال ناکیاں اور سن چکے کہ اس دن کوئی چیز کام نہیں آئے گی سوائے اللہ کے سہارے کے اور سوائے اللہ کے رسول کے مطابق کے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.